اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین. معزز ناظرین, اپنے میزبان بشیر احمد کا سلام قبول کیجیے. پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ حضر خدمت ہے. آپ سب ناظرین کو اپنے پروگرام میں خیر مقدم عرض کرتا ہوں. ناظرین کرام, پروگرام میں مختلف اسلامی عقائد پہ گفتگو ہوتی ہے, اور آج کل جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے عقل و دین کا رابطہ. دیکھیں, اللہ کے کائنات نے انسان کو پیدا کیا, انسان کی تخلیق کی, اور کچھ اہم امتیاز انسان کو بخشے. شاید ہی کسی اور موجود کو اس کائنات میں ان امتیاز سے روشن کیا. سب سے پہلا جو امتیاز ہے خداوند کریم نے اس انسان کو عطا کیا وہ یہ ہے کہ اس کو بہترین اور سب سے حسین ترین صورت میں خلق کیا, اور اس کے بعد ایسے دو گوہر عطا کیے انسان کو جن کے ذریعے سے انسان اپنی بصیرت اور عقل کو بلند کر کے, عقل کے کمالات کو حاصل کر کے اس حقیقی سعادت تک پہنچتا ہے جو خداوند کریم نے اس کے لیے نظر میں رکھی ہے. یہ دو امتیاز ہے, عقل و علم. ایسے دو امتیاز اگر انسان ان دو امتیازات کو نظر میں رکھے اور ان پہ عمل کرے تو وہ جو اہم ترین فلسفہ ہے اس کی زندگی کا, اس کی خلقت کا, وہ اس اہم ترین مقصد اور فلسفے تک پہنچ سکتا ہے. جی ہاں ناظرین, خداوند کریم نے عقل دی ہے, اور عقل کے ساتھ ساتھ علم کے زیور سے بھی آراستہ کیا ہے. تبھی تو جب انبیاء کرام بھی آئے تو ان کا اہم ترین فلسفہ یہی تھا کہ عقل کے دفینوں کو کھولے اور علم الہی اور جو تعلیمات الہی ہے ان سے اس حسین ترین مخلوق کو آراستہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم واقعی معنوں میں ان دونوں امتیازوں کا صحیح ترین اور حقیقی ترین جو حق ہے وہ ادا کر سکے. آج اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی کہ اگر یہ عقل انسان کو عطا کی گئی ہے, اگر یہ منطق خداوند کریم نے عطا کی ہے انسان کو, تو الہی تعلیمات کے ساتھ جو دین کی صورت میں ہمارے پاس انبیاء کرام لے کے آئے ہیں, کیا رابطہ ہے, کیا تعلق ہے, کیا وابستگی ہے ان دونوں کے درمیان, کس طرح سے ان دونوں کو سمیٹا جا سکتا ہے, کس طرح سے یہ تعلیمات الہی عقل کے معیار پہ پورا اترتی ہے, کون سی چیزیں ہیں, کون سی فضیلت ہے جس کے ذریعے سے, کون سے معیار ہے جن کے ذریعے سے ہم صحیح تشخیص دے سکتے ہیں کہ یہ تعلیمات الہی عقل کے معیاروں کے مطابق ہے, اور اگر مطابق ہے تو اس صحیح معیار کا تشخیص کا حق کس کو ہے. یہ سارے کچھ ایسے مسائل ہیں, کچھ ایسے سوالات ہیں جن پہ گفتگو ہوگی. اور آج بھی ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب مولانا ذاکر حسین طاہری صاحب قبلہ کو, جو اس خوبصورت موضوع پہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور گفتگو کریں گے, اور آپ ہی کے جو سوالات ہوں گے ان سوالات کے جوابات بھی یہاں پہ انشاءاللہ تفصیل سے دیں گے. لیکن حسب معمول ہم پہلے پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں, بریک میں آج کے پروگرام کا کیپشن بھی دیکھتے ہیں, آئیے ساتھ مل کے دیں. ناظرین کرام, پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مولانا ذاکر حسین طاہری صاحب قبلہ کے ساتھ. قبلہ, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے اسٹوڈیو میں ان سوالات کا جواب دینے کے لیے حاضر ہیں جو ناظرین بھی پوچھتے اور ہمارے پاس بھی کچھ سوالات موجود ہیں. بہت شکریہ.
خداوند عالم تمام اسلام کی سربلندی میں جو مصروف ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, اور شاید ہمیں بھی یہ توفیق اسی لیے نصیب ہوئی ہے کہ ہم بھی کوئی تھوڑی بہت اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی خدمت کر سکیں.
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.
الہی
خدمت میں عرض کروں, سب سے پہلا سوال میں ہی یہاں پہ پوچھتا ہوں, پھر جو ناظرین کے سوالات ہوں گے ان سے بھی ہم استفادہ کریں گے. چونکہ دین اور عقل کا ہم رابطہ اس سلسلے میں ہم آپ سے کچھ استفادہ کریں گے, تو سب سے پہلے عقل کی حقیقت کیا ہے, عقل کسے کہتے ہیں؟ جو رائج ہے عام طور پہ کہتے ہیں یہ صاحب عقل ہے, وہ عقل نہیں ہے, اس طرح کے جو ہمارے یہاں اصطلاحیں ہیں, ذرا اس پہ کچھ روشنی ڈالیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے عرض کر دوں کہ چونکہ ہمارا موضوع گفتگو رابطہ عقل اور دین, یعنی دین اور عقل کے درمیان کوئی وجہ شباہت موجود ہے, کوئی وجہ اشتراک موجود ہے یا نہیں, یا کئی ایک سوال یہاں سے جنم لیتے ہیں کہ آیا واقعاً دین کی تعلیمات عقل کے مطابق ہیں, یا جو کچھ عقل ہماری سمجھتی آیا واقعاً دین بھی وہی کہتا ہے, یا اس قسم کے اور بھی ظاہراً آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے اور ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی اس قسم کے سوال ہوں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ایسے سوالوں کی طرف ہم بڑھیں, سب سے پہلے اگر ہم اس موضوع پہ کچھ کہنا چاہیں تو جب تک اس موضوع کی جزئیات ہمارے لیے واضح اور روشن نہیں ہو جاتی, تو اس سے پہلے کچھ کہنا واقعاً اندھیرے میں کچھ تیر چلانے کے برابر ہے, جو کبھی بھی اپنے ہدف اور مقصد کو جا کے نہیں لگے گا. لہٰذا سب سے پہلے جس طرح کہ آپ نے بھی سوال کیا, اور پہلے حقیقت عقل واضح ہو جائے اور پھر اسی طرح حقیقت دین بھی واضح ہو جائے, جب دو رکن ہماری گفتگو کے مکمل ہو جائیں گے, اس کے بعد ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان دونوں کے درمیان وہ وجوہ جو مشترک ہیں ان دونوں کے درمیان, وہ آسانی سے ہم بیان کر سکتے ہیں, یا ان چیزوں کا بھی آسانی سے جواب دیا جا سکتا ہے کہ جو بعض لوگ دین پر اعتراض کی صورت میں اشکال کرتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال ہے عقل کے بارے میں. کلمہ عقل عربی زبان کا لفظ ہے, قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, ہماری احادیث میں بھی بہت کثرت سے یہ کلمہ استعمال ہوا ہے. عربی زبان میں لفظ عقل کا معنی کیا ہے؟ روکنا, کنٹرول کرنا, اور عقال بھی اسی سے نکلا ہے. البتہ دو تفسیریں ابھی میں ان کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ حقیقت کھل جائے.
صحیح,
عقال کہا جاتا ہے عقال البعیر, اونٹ عرب اس زمانے میں جب اونٹ ان کے ساتھ, ظاہر ہے ان کی جو پہلی تاریخ ہے قدیم اس میں اونٹ کی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے ان کو, اور قرآن نے بھی اس کو بڑی اچھی یعنی روش کے ساتھ بیان بھی کیا, کہ ابھی وہ الگ بات ہے اس کی طرف ہم نہیں بڑھتے. اونٹ کو جب اس کے گھٹنے کو ایک رسی سے مضبوطی سے باندھا جاتا تھا, تو باندھ جس رسی سے اس کے گھٹنے کو باندھ دیتے تھے اسے عقال کہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس رسی کو جب اس کے گھٹنے کے ارد گرد باندھتے تھے تو وہ ٹانگ اس کی رک جاتی تھی اور رکنے کے بعد اب وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوتا تھا. اس لیے عرب وہاں پہ لفظ عقال استعمال کرتے تھے.
صحیح.
اسی لیے اس کلمے کو روکنے کے بارے میں, کنٹرول کے معنی میں, یا ممنوعیت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم انسان میں یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ کس چیز کو روکتا ہے؟
صحیح.
جس طرح کہ میں نے اپنے بعض پروگراموں میں اشارہ کیا ہے, جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے موضوع, وہ خود ایک ہے انسان شناسی. خود انسان کی ہمیں معرفت ہوتی تو شاید ہمارے بیسیوں مسائل یہیں پہ حل ہو جاتے. انسان چند چیزوں کا مجموعہ ہے, ان میں سے جو اہم ترین پہلو ہے انسان کے اندر, کہ جو حیوانات کے ساتھ مشترک ہے انسان میں بھی اور حیوان میں بھی, وہ کون سی چیزیں؟ دو طاقتیں خداوند عالم نے رکھی ہیں, ایک جذب کرنے کی طاقت اور ایک دور کرنے کی طاقت. اب میں الفاظ اصطلاحی استعمال نہیں کر رہا تاکہ ہمارے ناظرین بھی پریشان نہ ہوں, البتہ ان الفاظ سے آشنا بھی ہیں, جسے کہتے ہیں قوت شہویہ اور قوت غضبیہ, یا اور آسان الفاظ میں جذب کرنے کی قوت اور دفع اور دور کرنے کی قوت. اور یہ کیوں خداوند عالم نے رکھی ہے؟ دیکھیں, ہر جسم کو اپنی بقا کے لیے ان دو طاقتوں کی انتہائی اشد ضرورت ہے. اگر یہ دو طاقتیں نہ ہوں, کوئی جسم, ابھی جسم کی بات کر رہا ہوں بدن کی, کوئی جسم اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ پائے گا. لہذا آپ حیوانات کو دیکھیں, کچھ چیزیں جذب کرتے ہیں, کھاتے ہیں اور کچھ چیزوں سے ڈرتے ہیں, دور رہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے.
بالکل,
یہ دو طاقتیں رکھی ہیں تاکہ ان کا جسم نشو و نما کر سکے. لیکن کس چیز کو جذب کرنا ہے, ان کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے.
بالکل,
کس کو کھانا ہے؟ مالک کا کھانا ہے, اپنا کھانا ہے, کس کا کھانا ہے؟ اس کا ہدف ہے پیٹ بھرنا.
بالکل.
اور ایسی چیزیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے. مثلا آپ زہر رکھ دیں کسی جانور کے ساتھ, اور عجیب ہے یہ, جانوروں کی دنیا بھی ایک اپنی حقیقت کی ہے, اور واقعا ان کے اسرار اور رموز سے انسان آگاہ ہو جائے تو فوراً کہتا ہے کہ واقعا خداوند عالم کتنا حسین و جمیل ہے.
بالکل.
اب یہ دو طاقتیں رکھی ہیں اپنے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے, لیکن دوسری طرف اس کے پاس کوئی تمیز کی گنجائش نہیں ہے.
بالکل,
یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, یہاں پہ بولنا ہے, یہاں پہ نہیں بولنا ہے. اور قرآن نے بھی تمثیلات بہت اسی عنوان سے بیان کی ہیں. یہ طاقتیں بدن کو محفوظ کرنے کے لیے انسان کے پاس بھی ہیں, لیکن انسان اور حیوان میں فرق اتنا ہے کہ انسان کو بھی بھوک لگتی ہے, جانور کو بھی بھوک لگتی ہے. جانور کو صرف بھوک ہی لگتی ہے کہ پیٹ بھرو, انسان کو جب بھوک لگتی تو اسے بتایا جاتا ہے کہ کہاں سے پیٹ بھرنا ہے. یہ کہاں سے پیٹ بھرنا ہے یہ کون بتاتا ہے؟ یہ طاقت اضافی خدا نے دی ہے, جس طاقت کا نام ہے عقل. یہ انسان کے پاس ہے, جانوروں کے پاس نہیں ہے. غصہ آتا ہے جانور کو بھی آتا ہے انسان کو بھی آتا ہے، لیکن جانور اپنا غصہ نکالنے کے لیے ہر جانور پہ حملہ ور ہوتا ہے. اور جسے کہتے بھی ہیں یہاں جنگل کا قانون ہے، جنگل کا قانون کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو جتنا طاقتور ہے وہ اتنا ضعیف پہ حملہ کرے گا، اور اس سے اگر کوئی طاقتور ہوگا تو وہ اس پہ بھی حملہ کرے گا. یہ صلاحیت انسان کے اندر بھی ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت خدا نے دی ہے. یہ غصہ کہاں پہ نکالنا ہے اور کہاں پہ نہیں نکالنا ہے، یہ تمیز کی طاقت انسان کے پاس ہے، جانوروں کے پاس نہیں ہے. بس پہلے مقام پہ عقل اس طاقت کا نام ہے جو انسان کے اندر خداوند عالم نے رکھی ہے. کس لیے؟ تاکہ اپنی ان دو طاقتوں کو، شہوت اور غضب کو، کنٹرول کرنے کے لیے متعادل کر سکے. کہاں پہ استعمال کرنا ہے، کہاں پہ استعمال نہیں کرنا، کہاں پہ آنکھ کھولنی ہے اور کہاں پہ بند کرنی ہے، کون سی بات سننا ہے ہمیں اور کون سی بات نہیں سننا ہے، کہاں پہ زبان کھولیں اور کہاں پہ بند کر دیں، کون سا مال اٹھائیں اور کس سے اپنے مال کو محفوظ رکھیں. یہ طاقت انسان کو دی. یہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو ایسے کاموں پہ مجبور کرتی ہے؟ اسی طاقت کو ہم عقل کا نام دیتے ہیں. بس پہلے مرحلے میں عقل کی حقیقت کیا ہوئی؟ روکنے کے معنی میں ہے، کنٹرول کرنے کے معنی میں ہے. یعنی شہوت اور غضب کے استعمال کو یہ طاقت بتاتی ہے، اور یہ ترہ امتیاز ہے انسان کا حیوانات سے. یعنی حیوانات کے اندر یہ چیز نہیں ہے، جبکہ انسانوں کے اندر خالق کائنات نے ان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے، اور اس سے جو استفادہ کرتا ہے وہ اشرف المخلوقات کا مساق بن جاتا ہے، اور جو اس طاقت سے استفادہ نہیں کرتا اولئک الانعام بل ہم اضل سبیلا کا مساق بن جاتے ہیں. لہذا آج کل کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ انسان ایسے ایسے کام کرتا ہے جس سے خود درندے جانور بھی شرما جاتے ہیں. بالکل. وجہ کیا ہوئی؟ کہ خداوند عالم نے جو طاقت دی تھی اس سے استفادہ نہیں کیا. یہ پہلا مرحلہ ہے عقل کا. کبھی ہم عقل استعمال کرتے ہیں اس معنی میں، یعنی ایسی طاقت جو انسان کے نظم کو متعادل کرنے کے لیے خدا نے اس کی فطرت کے اندر رکھی ہے، اس طاقت کو ہم عقل کا نام دیتے ہیں. کبھی یوں ہوتا ہے. دوسرے مرحلے میں کبھی کبھار عقل کا نام ہم ان اشیاء اور ان نعمتوں اور ان چیزوں پر اطلاق کرتے ہیں جو خداوند عالم نے فطرت میں رکھ کر تمام انسانوں کو یکساں عطا کی ہیں. مثلا قرآن کے الفاظ بھی ہیں، آپ ان کی طرف بھی اگر غور کریں، سورہ شمس میں موجود ہے باقاعدہ. 11 قسمیں کھانے کے بعد خداوند عالم نے کہا کہ فالہمھا فجورھا وتقواھا، یعنی تقوی اور فجور کی صلاحیت. تقوی اور فجور کیا مطلب؟ یعنی خیر و شر، یعنی اچھائی اور برائی. اچھائی اور برائی کی طاقت خداوند عالم نے انسان کے اندر رکھی ہے. کبھی ان چیزوں کو بھی عقل کا نام دیا جاتا ہے. اگر میں اور آسان کرنا چاہوں تو یوں ہوگا کہ وہ معلومات جو خداوند عالم نے اول خلقت سے ہر انسان کی ذات میں رکھ کر ان کو دنیا میں روانہ کیا ہے، کبھی ان معلومات کو بھی عقل کا نام دیا جاتا ہے. بس اگر ہم مثال کے طور پہ زیادہ واضح کرنا چاہیں اس کو، آپ دیکھیں مثلا بچہ ہے نا، ایک سال کا، ڈیڑھ سال کا، دو سال تک تو اتنا زیادہ شعور نہیں ہوتا بچے میں.
بالکل.
دو سال کا بچہ، اور یہ ایسی چیز ہے جو ہر ایک کے گھر میں ملموس ہے اور سب دیکھتے ہیں اس کو. وہ کیا ہے؟ آپ اس چھوٹے بچے کے سامنے کسی کو بلا وجہ مارنا شروع کریں، اور جو مار رہا ہوگا بچہ اس کے مخالف ہوگا، اور جس کو مار پڑ رہی ہوگی اس کا حامی ہوگا.
بالکل.
وجہ کیا ہے؟ ظالم سے نفرت ہے، مظلوم کا حامی ہے. یہ بچے کو کس نے بتایا ہے؟ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا، یہ فطری امر ہے. کبھی اس فطری امر کو بھی عقل کہا جاتا ہے. یہ عقل انسان کے پاس ہے جبکہ باقیوں کے پاس نہیں ہے، یعنی باقی مخلوقات سے مراد یعنی جانوروں کے پاس نہیں ہے. بس دوسرے مرحلے میں ایسی معلومات جو انسان کے وجود کے اندر خالق کائنات نے رکھی ہیں، ان معلومات کو بھی عقل کہا جاتا ہے. اور وہ ایسی معلومات ہوتی ہیں جو سیکھنے سے نہیں آتی ہیں،
بالکل فطری طور پہ
انسان کے وجود کے اندر موجود ہیں. اور جو بھی بچہ ہوگا، آپ مثلا عموماً مذاق کے طور پہ، آزمانے کے طور پہ، آپ گھر میں مثلا ماں باپ مذاق کی عالم میں یا مذاق کی وجہ سے ایک دوسرے کو کچھ کہنا شروع کر دیں، لڑیں، اور اسی کے بعد فوراً دیکھ لیں کہ بچے کا رد عمل کیا ہوتا ہے.
بالکل
واقعی ظالم سے ٹکرائے گا، مظلوم کی حمایت کرے گا. یہ کس نے بتایا؟ کبھی ان چیزوں کو بھی عقل کا نام دیا جاتا ہے.
ذاکر صاحب، شکر گزار ہیں ہم آپ کے بہت ہی اچھی طرح سے اپنی عقل کی وضاحت کی. اگر آپ اجازت دیں یہاں پہ دیکھتے ہیں ناظرین کے جو سوالات ہیں ان کے بھی جوابات ہم آپ سے سنیں گے. ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے عقل اور دین میں جو رابطہ ہے اس سلسلے میں، اور یہاں پہ عقل کی وضاحت فرمائی ہے جناب ذاکر حسین طاہری صاحب نے. دیکھتے ہیں کہ آپ ہی میں سے جو سوال پوچھا گیا وہ کیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ناظرین کی خدمت میں اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے کہ اس میں ہمیں اپنے سوال عرض کرنے کی اور اپنی بات پہنچانے کی موقع فراہم ہوتا ہے، اور بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ. تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کیا قرآن مجید میں عقل کے مترادف بھی کچھ کلمات بیان ہوئے ہیں؟
ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ، اور بہت ہی عمدہ سوال یہاں پہ اس عزیز نے ہم سے پوچھا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مولانا کیا جواب دیں گے. قبلہ، بہت ہی اہم سوال ہے کہ واقعاً قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے اور عقل کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے قرآن میں، بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کیا اس کے علاوہ اس کے کچھ مترادف الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ چاہیں تو اس سوال کا آپ جواب دیں، یا جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی عقل پہ اور آپ عقل کی ڈیفینیشن بتا رہے تھے، اگر اس کے حوالے سے کچھ کلمات اور ہوں تو وہ بتائیں، یا پھر اس سوال کا جواب دیجیے. جیسے آپ
جی، جس طرح کے عرض کر رہے تھے کہ عقل کی ہم نے دو اصطلاحیں بیان کی تھیں، تیسری اصطلاح اس کو بیان کرنے کے بعد، بات مکمل ہونے کے بعد ہم بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف جو ناظرین میں سے کسی عزیز نے پوچھا ہے. تیسری اصطلاح یہ ہے کہ عقل کبھی ان معلومات اور علوم کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو آدمی خود جا کر سیکھتا ہے، اور سیکھنے کے بعد جو چیزیں اس کی ذات میں اس کے کمال کا باعث بنتی ہیں ان کو بھی کبھی عقل کا نام دیا گیا ہے.
صحیح.
یا اگر ہم یہاں پہ وہی اصطلاح میں استعمال کرنا چاہوں، کہتے ہیں علوم اقتصابی، یعنی وہ علوم جو کسب کیے جاتے ہیں، جن کو حاصل کیا جاتا ہے، کبھی ان کو بھی عقل کا نام دیا جاتا ہے. اور یہ معروف جملہ ہے، اور سب کیا ہوگا، کہتے ہیں جی جس کا تجربہ جتنا زیادہ ہوگا اس کی عقل اتنی زیادہ ہوگی. کیا مطلب ہے؟ یعنی چونکہ جس کی زندگی کے تجربات بہت زیادہ ہیں اس نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور جس کی زندگی کم ہے اس نے کم سیکھا ہے.
بالکل.
لہذا یہاں پہ عقل کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو زندگی گزارنے کے بعد جو کچھ سیکھا ہے اس نے زیادہ سیکھا ہے، اور جس کی زندگی کم ہے اس نے کم سیکھا ہے. زیادہ سیکھنے کو کبھی عقل کا نام دیا جاتا ہے، اور کبھی کم سیکھنے والے کو بھی عقل کا نام دیا جاتا ہے. اور اس اعتبار سے کہا جاتا ہے اس کی عقل کم ہے، اس کی عقل زیادہ ہے. لہذا عقل وہ جو خدا نے دیا اس سے کوئی ربط نہیں ہے. اس عقل کا تعلق کہاں پہ ہے؟ یعنی ایسے علوم، ان معلومات سے جو آپ نے تجربات کی زندگی میں آپ نے حاصل کی ہیں. اور آخری اصطلاح جو ہماری حدیث کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے، کبھی صادر اول، یعنی وہ سب سے پہلی مخلوق خداوند متعال کی، اس پہلی مخلوق کو بھی عقل کا نام دیا جاتا ہے، کہتے ہیں عقل اول. اور حدیثوں میں بھی ہے اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلی مخلوق جس کو خدا نے خلق کیا وہ کیا ہے؟ عقل. بس ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس چار اصطلاحیں عقل کی. اب ہم کون سی عقل مراد لے رہے ہیں؟ ہمیں یہ متوجہ رہنا چاہیے کہ جب ہم اصطلاح استعمال کر رہے ہوں تو ہماری عقل سے مراد کون سی ہے، کون سی عقل مراد ہے. لہذا جب ہم کہیں گے رابطہ عقل اور دین کا کیا ہے، کون سی عقل مراد ہے؟ آیا وہ عقل ہے جو عقل تجربی کہلاتی ہے؟ نہ، اس میں ہماری بحث نہیں ہے. آیا وہ عقل مراد ہے جو خدا کی پہلی مخلوق ہے؟ وہ بھی مراد نہیں ہے. آیا وہ علوم ہیں اور وہ طاقت ہے جو انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے خداوند عالم نے دی ہے؟ ہاں، ان دو پہلے معنوں میں ہم بحث یہ کریں گے کہ اس طاقت میں اور دین میں کیا رابطہ ہے. بس اب موضوع ہمارا واضح ہو گیا. اب ہم بڑھتے ہیں اس عزیز کے سوال کی طرف کہ جنہوں نے کہا کہ عقل کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے یا نہیں ہے. قرآن نے آگاہ تین کلمات استعمال کیے ہیں. کلمہ لب کہا جاتا ہے کہ آیات ہیں، لِأُلِ الْأَلْبَاب، صاحبان عقل کے لیے، وہاں پہ ترجمہ کرتے ہیں صاحبان عقل کے لیے. کلمہ لب کبھی عقل کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. کبھی کلمہ نحا استعمال ہوتا ہے، نون چھوٹی ہے اور یہ نحا، نحا کو بھی عقل کا نام دیا گیا ہے. اور کبھی حجر، عقل کے مترادف قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے، اور قرآن کی متعدد آیات ہیں کہ جہاں پہ ان کلمات کو استعمال کیا گیا ہے. ان سب کے درمیان آپ عقل کہیں، نحا کہیں، حجر کہیں یا لب الباب، ان چار الفاظ کو آپ استعمال کریں، ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ ہے. اور وہ کیا حقیقت ہے؟ حجر کا معنی کیا ہے؟ روکنا، ممنوعیت. نحا کا معنی بھی ہے نہیں کرنا، روکنا، کنٹرول کرنا، ٹوک دینا، صبر کرو. لب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالص چیز، مغز. کہتے ہیں بھائی لب مطلب کیا ہے، یعنی جان مطلب اور مطلب کا مغز کیا ہے، خالص چیز، اس کو لفظ لب سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہو اب آئے، اگر ہم عقل کو کہتے ہیں لب تو کیا مطلب ہے؟ یعنی عقل انسان کو ان خالص اشیاء کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جو اس کے کمال میں مؤثر ہیں. لہذا دو نمبری بناوٹی چیز سے اپنے آپ کو کمال تک نہ پہنچائیں. بس اوقات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے گھر میں سبزہ نہیں ہوتا تو آرٹیفیشیل پلاسٹک کے پھول لے کے گھر میں آ جاتے ہیں اور سجا دیتے ہیں، کہتے ہیں گھر سج گیا ہے. گھر سج جائے گا لیکن گھر سے خوشبو نہیں آئے گی سبزے کی. ظاہر ہے جو سبزے کے اندر جان ہے وہ تو اس میں نہیں ہے، یہ بناوٹی چیز. بناوٹی چیز سے گھر نہیں سجاؤ. اور بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان اپنی روح کو بناوٹی چیزوں سے سجانا شروع کر دیتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ شاید میں نے کمال کے بہت زیادہ مراتب طے کر لیے ہیں. لہذا روایات میں آیا ہے، کہا کہ لب اور عقل وہ ہوتا ہے جو انسان کو بناوٹی چیزوں سے نجات دیتا ہے. ریا کیا ہے؟ ریا بناوٹی چیز ہے. عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، دینی کام انجام دے رہا ہے دکھلاوے کے لیے، اور دکھلاوا یعنی دکھلاوے کی غرض سے کرتا ہے اور کہتا ہے شاید میں نے کمال کی وہ منزل طے کر لی ہے. نہیں، یہ لب نہیں ہے، یہ خالص چیز نہیں ہے. خالص چیز کو اپنا کر اپنے آپ کو کمال کی طرف گامزن کریں. بس کبھی عقل کی جگہ پہ کلمہ لب استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کبھی حجر استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری فقہ کی ایک اصطلاح ہے، بعض افراد ہیں جن کو اپنی ہی چیزوں کے استعمال سے روکا گیا ہے. مثلا ایک شخص ہے مجنون
ہے،
تو اس کو کہا کہ تمہیں اپنے مال میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے. کون کرے گا؟ کہا جو تمہارا ولی اور سرپرست ہوگا. بچہ ہے، اس کو روکا گیا ہے، یعنی بچے کے جتنے استعمالات ہیں وہ ممنوع تصرف ہے، یعنی اس کو استعمال کا حق نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ ابھی اس کے اندر حجر، عقل، لب ابھی کامل نہیں ہوا ہے. تو یہاں پہ لفظ حجر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی روکا جا رہا ہے. کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ تمہارے اندر ابھی وہ صلاحیت نہیں آئی جس صلاحیت کے بعد تم اپنی اچھائی اور برائی کو پہچان سکو. لہذا کوئی اور ہو جو تمہاری جگہ پہ بیٹھ کے فیصلہ کرے. لہذا کہا گیا ہے مثلا یتیم ہے، یتیموں کے مال کو آپ استعمال کریں جو اس کا ولی ہے، اور ساتھ میں روکا بھی ہے کہ یہ دیکھنا کہ اگر یتیم کے مال کو آپ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا تو یہ آگ ہے جو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو. قرآن کی سری آیت ہے کہ الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ ایسے ہی کہ گویا کہ آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، اور اس سے کہا ہے وہ ممنوع تصرف ہے، حجر، یعنی اس کو روکا گیا ہے. تم اپنے اچھائی اور برائی کو ابھی تمیز نہیں دے سکتے ہو، فیصلہ نہیں کر سکتے ہو، لہذا کوئی اور ہو جو تمہاری جگہ پہ بیٹھ کر آپ کے فیصلے کرے. وہ جو دوسرا فیصلہ کرے گا عقل کے ذریعے کرے گا، اور اس سے کلمہ کیا استعمال کیا؟ حجر، یعنی تمہیں روکا گیا. یعنی دیکھیں ماہیت اور حقیقت کے اعتبار سے سب ایک ہی حقیقت کے طرف اشارہ کر رہی ہیں، روکنا، ممنوعیت، کنٹرول. نحا کا معنی بھی ہے نہیں، روک دینا، یعنی یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اور عقل بھی یہی کہتا ہے. بس اگر ہم قرآن کی نگاہ میں دیکھنا چاہیں تو کبھی قرآن اپنی اس نزاکت کی بنیاد پہ کبھی کلمہ حجر استعمال کرے گا، کبھی کلمہ نحا استعمال کرے گا، اور کبھی لب استعمال کرتا ہے، اور کبھی سیدھا سیدھا لفظ عقل سے استفادہ کرتا ہے. لہذا یہ عقل کہیں، حجر کہیں، لب کہیں یا نحا کہیں، سب کے سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان آپ متوجہ رہیں کہ کون سی چیز تمہارے لیے مفید ہے اس کو اپنانا ہے،
صحیح،
اور کون سی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. البتہ مفید اور نقصان دہ یوں نہیں ہے کہ آج یہ پیسہ میرے جسم کے لیے مفید ہے لیکن ممکن آپ کی روح کے لیے موت کا سبب بن رہا ہو، یوں نہیں ہو، یعنی کبھی بھی یوں نہ ہو. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روح کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے آدمی بدن سے ہی غافل ہو جائے، نہ یوں بھی نہ ہو. یعنی اسلام بے خوبصورت اور پیارا دین ہے کہ جس نے تمام کے تمام تقاضوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رہ کر سب کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا دین نے کہا ہے کہ اگر آپ کا دین آپ کی دنیا نہ سنوار سکے تو وہ دین تمہاری آخرت بھی
نہیں
سنوار سکے گا. لہذا آئمہ طاہرین نے سب سے پہلے ترغیب دلائی ہے, روحانیت ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے. بس نمازیں پڑھتے رہو, بیوی بچوں کا کوئی خیال نہ ہو, معاشرے کے بگاڑ کا کوئی خیال نہ ہو, معاشرہ کس ڈگر پہ جا رہا ہے, کیا تباہی کا شکار ہو چکا ہے, اور آپ کہیں جی ہم تو نمازوں میں مشغول ہیں. یہ نماز آپ کے منہ مار دی جائے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. لہٰذا آپ اسلام کو جب دیکھتے ہیں تو اسلام اپنے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے مختلف کلمات کا جب انتخاب کرتا ہے وہ ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے. لہٰذا قرآن میں مترادف کلمات عقل کے پائے جاتے ہیں.
بہت بہت شکریہ ذاکر صاحب. اگر اجازت دیں اگلا سوال بھی یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہے. ناظرین کرام, عمدہ گفتگو ہو رہی ہے عقل اور دین کے رابطے کے حوالے سے, دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں, اور شکر گزار ہوں سحر چینل کا کہ یہ بخوبی تمام احکام کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے, بآسانی پہنچا رہا ہے. اور اسی کے چلتے جو آج کا موضوع ہے اس کے متعلق میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں عقل کو کیا مقام حاصل ہے, یعنی عقل کی قرآن اور حدیث میں کیا حیثیت ہے.
ناظرین کرام, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی اہم سوال ہے. آئیے یہاں پہ مولانا طاہر صاحب سے جواب دریافت کرتے ہیں. قبلہ بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ عقل کے مترادف تو آپ نے بتا دیے کہ قرآن میں یہ ہے, اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے قرآن میں. اور اس طرح سے جو یہاں پہ عزیز نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی کچھ بیان کیجیے ہمارے لیے کہ کیا حیثیت ہے عقل کی.
سوال گویا کہ ایک نہیں ہے, پھر دو سوال
ہے
جی, یعنی دونوں کو ملا کے ایک کیا گیا. اور وہ یہ ہے کہ آیا واقعا قرآن نے عقل کی ترغیب دلائی ہے یا عقل کی حیثیت کو اجاگر کیا ہے یا نہیں, ایک. یا دوسرا پھر ہماری احادیث اور روایات میں عقل کی کیا حیثیت ہے. ہم سب سے پہلے آتے ہیں قرآن کی طرف. قرآن نے آغا جگہ جگہ پہ تعقل, تفکر, تدبر, غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے, اور کہا ہے کہ وہ لوگ جو اندھا دھن اپنے آباء و اجداد کی رسومات پہ عمل کرتے ہیں اس کی سخت مذمت کی ہے. لہذا قرآن میں آپ جا کر دیکھیں, جب بھی کوئی نبی آتا تھا اور ان سے کہتا تھا بھئی یہ کام کیوں کرتے ہو, کہتے ہیں وجد نہ آبا آنا, خوب ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا, خدا نے مذمت کی ہے. کہ خود میں نے جب تمہیں عقل دیا, عقل سے سوچتے کیوں نہیں ہے, افلا یا عقلون, افلا تعقلون, کیوں نہیں سوچتے ہو, کیوں عقل سے کام نہیں لیتے ہو. اور اگر قرآن نے اس کی ترغیب نہ دلائی ہوتی تو واقعا ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن آپ جا دیکھیں قرآن نے بڑے سخت الفاظ میں, اور بعض لوگ شاید ان آیات کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ شاید خداوند عالم نے معاذ اللہ انسان کی توہین کی, نہ ایسا پہلو نہیں ہے, چونکہ ہم قرآن سے دور ہیں اس وجہ سے یہ مختلف سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں. مثلا قرآن کی آیات میں خداوند عالم نے کہا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, کا بدترین چوپایا جو زمین پہ رینگتا ہے وہ کون ہے, کا وہ بہرا اور گونگا ہے جو تعقل اور تفکر اور عقل سے کام نہیں لیتا. اس چوپایا سے مراد جانور نہیں ہے, اس سے مراد خود انسان ہے. کہا اے انسان میں نے تمہیں عقل دی ہے, عقل کس کے لیے دی ہے, سوچنے کے لیے, یعنی سب سے پہلے سنو, سن کے بہترین فیصلہ کرو. لہذا دوسری آیات میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے فبشر عبادی الذین یستمعون القول فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ أُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, کہا میرے ان بندوں کو بشارت دیں, خوشخبری دیں جو کام کیا کرتے ہیں, ہر بات سن لیتے ہیں, یعنی اتنا شرح صدر اور وسعت ظرفی ان کے اندر, تنگ نظر نہیں ہے, ہر ایک کی بات سنتے ہیں, اس کی بھی بات سنیں گے, اس کی بھی بات سنیں گے. اور اس کے بعد پھر کام کیا کرنا ہے, کہا اپنی عقل سے استفادہ کرتے ہوئے سوچو کون ٹھیک کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. لہذا خدا نے خود ہمیں ترغیب دلائی ہے اور ہمیں اکسایا ہے اس بات پہ کہ آؤ عقل سے کام لو. میں نے یہ جو عقل دی ہے آپ کو کس لیے دی ہے, کہا سوچنے کے لیے, یہ عقل جو خدا نے ہماری فطرت میں رکھی ہے یہ سوچنے کے لیے, اور اگر ہم نہیں سوچیں گے تو خداوند عالم نے کئی مقامات پر مذمت کی ہے, اور بعض آیات کے اندر تو اس سے بھی سخت ہے, بعض چوپاؤں سے, بعض جانوروں سے اس انسان کو نسبت دی گئی ہے, اور خدا نے کہا مثلہم کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہب او تترک ہو یلہب کباز, یعنی اب یہ قرآن کے الفاظ میرے نہیں ہیں لہذا اب مجھے کوئی باگ بھی نہیں ہوگا اس کو بیان کرتے ہوئے, کباز کی نیچر اور طبیعت اس قسم کی ہے کہ وہ کہا وہ کتے کی طرح ہیں, کچھ کہو تب بھی بھونکیں گے, چھوڑ دو تب بھی
بھونکیں گے.
اور واقعاً اس وقت ہم معاشرہ انسانی کے اندر جا کر دیکھیں کہ اگر عقل جیسی نعمت سے استفادہ نہ کریں تو ان کی حالت یہ ہے جو قرآن نے تشبیہ بیان کی ہے, اور بعضوں کے لیے کہا کونو قردتاً خاصین, بدترین بندر ہیں یہ. بندر کیوں, بندر کا کام کیا ہوتا ہے؟ نقالی کرنا. خوب اگر ہم بھی دوسروں کی نقالی کرتے رہیں اور اس نقالی کی بنیاد پہ ہم پستیوں کا شکار ہو جائیں, خوب ہمارے اور بندر میں کیا فرق ہے؟ لہذا وہیں پہ خدا نے کہا عقل سے کام لو. بس یہ متعدد آیات جو قرآن نے کہی ہیں, یعنی عقل کی ارزش کیا ہے, عقل کی قدر و قیمت کیا ہے, خداوند عالم نے اکسایا ہے اس بات پہ کہ آؤ اس نعمت سے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے اس سے استفادہ کرو. یہ تو قرآن کی آیات ہیں اور بہت زیادہ ہیں. اگر ہم روایات کے اندر آئیں تو روایات اب اتنی زیادہ تو نہیں, میں فقط دو کی طرف اشارہ کروں گا. سب سے پہلے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لا دین لہو لمن لا عقل لہ, کہ جس کی عقل نہیں اس کا کوئی دین بھی نہیں ہے. عجیب بات ہے, یعنی عقل کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ جس کے پاس عقل ہے وہ دیندار ہے, اور جس کے پاس عقل نہیں وہ اصل بے دین ہے. اس سے بڑھ کے اور ہم روایات سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر آئمہ طاہرین نے, اگر پیغمبر اسلام نے عقل کی قدر و قیمت بیان نہ کی ہوتی. یا مثلا امام صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ عقل کی آپ حقیقت بیان کریں تو امام فرماتے ہیں العقل ما عبدا بہ الرحمن وقت و سبب الجنان. عقل خداوند عالم نے اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم اللہ کی پرستش کرو, طاغوت اور فرائنہ زمان سے اپنے آپ کو نجات دو, اپنے آپ کو ایرے غیرے کا غلام نہ بناؤ, اللہ کی عبادت کرو اور جتنے طاغوت ہیں ان کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ. اور یہ کس کے بل بوتے پہ ہے؟ کہا یہ عقل کے بل بوتے پہ ہے, اور جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ ہر طاغوت کے سامنے جھک جاتا ہے, ہر اپنے زمانے کے فرعون کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن جو صاحب عقل ہوگا, جو صاحب بصیرت ہوگا, وہ کبھی بھی اپنے زمانے کے طاغوت کے سامنے جھکے گا نہیں, ہمیشہ اس کے سامنے آ کر اس کا مقابلہ کرے گا. اور فوراً کہا کہ عقل کس لیے دیے؟ تاکہ جنت کو کسب کر سکو. عقل اس لیے نہیں دی تھی کہ بہترین گھر بنا لو, بہترین گاڑی لے لو, بہترین جگہ پہ ویلا بنا لو, بہترین جگہ پہ محل بنا لو, لیکن آخرت کی تمہیں کوئی فکر ہی نہ ہو. سب سے پہلے تمہیں اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے, اور بعض روایات کے مطابق کہ دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی تگ و دو کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے. بس امام نے فرمایا کہ عقل کی حقیقت اگر ہم سے پوچھنا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ عقل انسان کو عابد بنا دیتا ہے, عقل انسان کو ایک معبود کے سامنے جھکا دیتا ہے, اور وہ معبود کون ہے؟ جو پوری کائنات کا خالق ہے, ہر ایرے غیرے کے سامنے نہیں جھکاتا. اور بعض ہیں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے من اتخذ الہہ ہواہ, بعض لوگوں نے اپنے معبود کو, اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے, لیکن یہ عقل نہیں ہے, یہ خواہشات ہیں جن کو انسان معبود بناتا ہے. اور عقل سے جب انسان دور ہو جاتا ہے اور عقل سے استفادہ نہیں کرتا, پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر ذلت کے سامنے اس کو جھکنا پڑتا ہے. علل اختصار ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں, اگر کوئی اور سوال ہے تو ہم بڑھتے ہیں اس کی طرف.
آخر میں جو ہمارے پاس یہ لمحات ہیں, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں, اگرچہ سوالات بہت ہیں, ایک اہم سوال یہ ہے کہ بہت سارے افراد کو ہم دیکھتے ہیں کہ عقل کے کیا مراتب ہیں, یا سب کی عقل ایک ہی جیسی ہے, اس کے پاس بھی وہی عقل ہے, اس کے پاس بھی وہی عقل ہے, یا نہیں مختلف مراتب ہے اس کے,
جی
اس کی عقل بڑی ہے, اس کی چھوٹی ہے, اس کی کم ہے, جس طرح سے
نہ اس طرح سے نہیں ہے. دیکھیں جس طرح کہ ہم نے اپنی گفتگو کے شروع میں بیان کیا تھا کہ عقل کی جب حقیقت ہم بیان کر رہے تھے تو وہاں پہ بیان کیا تھا کہ عقل سے مراد کیا ہے, ایک وہ طاقت ہے خداوند عالم نے جو انسانوں کے اندر رکھی ہے, اور اس طاقت کا کام کیا ہے, فجور و تقویٰ کو پہچاننا ہے. فجور و تقویٰ کو پہچاننے کی جو صلاحیت خداوند عالم نے دی ہے وہ سب کو برابر دی ہے. یعنی عقل سے مراد اگر یہ ہے وہ سب کو برابر دی ہے. اور اگر اس عقل کا معنی آپ یہ لیتے ہیں کہ وہ علوم جو خداوند عالم نے انسان کی فطرت میں رکھے ہیں, تو خداوند عالم تو فیاض ہے, وہ تو بخیل نہیں ہے,
بخیل نہیں
ہے, اور اس کا خدا کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے. لہذا وہ کافر کا بچہ ہو, مسلمان کا بچہ ہو, مومن کا بچہ ہو, جس کا بھی ہو, جب وہ پیدا ہوگا تو وہ چیزیں جو ایک انسان کو اس کی فطرت میں ہونی چاہیے تھی وہ سب کو برابر دیتا ہے. بس یہ عقل کے جو دو پہلے دو مرتبے ہیں ان میں سب کی عقل مساوی ہے, برابر ہے, کوئی فرق نہیں ہے. لیکن تیسرے مرحلے میں اگر عقل کی آپ تعریف کرتے ہیں, بھائی وہ علوم یا وہ معلومات یا وہ کمالات کہ جو انسان دنیا میں آ کر کسب کرتا ہے,
سیکھتا ہے
آ کر, خوب اس میدان میں آ کر, ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عقل سب کی برابر ہے. کیوں؟ یہاں پہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ علل اور اسواب حاکم ہے انسان کے اوپر. بعض ہیں خداوند عالم نے بھی کہا کہ اتق اللہ ویعلمکم اللہ, اگر تقوی الہی اختیار کرو تو کہا ہم تمہارے لیے علوم کے خزانے کھول دیں گے. لہذا قرآن کی آیت بھی ہے, من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہوں میں چل نکلتے ہیں ہم خود ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اگرچہ آیت کا یہاں پہ جو رائج ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے, لیکن آیت اس سے دقیق تر مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے, کہا جو ہماری ذات کی طرف قدم اٹھاتا ہے نہ ہماری راہوں میں. من جاہد فینا, جو ہماری ذات کے لیے قدم اٹھاتا ہے, لنہدینہم سبلنا, ہم ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں. یعنی ہماری ذات کے لیے چل نکلو, راستہ ہم تمہیں خود بتائیں گے, لیکن اس راستے میں سب برابر نہیں ہیں.
صحیح.
اب جس نے جتنی کوشش کی ہوگی وہ اتنا زیادہ مقرب خدا ہوگا. لہذا اگر عقل کا معنی یہ ہے تو نہ اس میں کوئی برابر نہیں ہے, جس کی جتنی کوشش ہے, لیس للانسان الا ما سعى, جتنی کوشش ہوگی اتنا خداوند عالم اس کو اپنے قریب سے قریب تر کرتا چلا جائے گا. ہاں اگر عقل کا معنی یہ ہے تو اس میں کوئی برابر نہیں ہے. اور عقل کا معنی اگر وہ لے لیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پہلی مخلوق ہے, ہاں تو وہاں تو قطعاً اصلا ہمارے ہیتے بات سے ہی خارج ہے کہ وہ ہمیں دیا گیا یا نہیں, وہ تو ہماری بات سے خارج ہے. بس اگر عقل کے پہلے اور دوسرے معنی پہ فوکس ہو تو یہ سب کے لیے برابر ہے, اگر تیسرا معنی ہو تو نہ اس میں کوئی برابر نہیں ہے, اور اگر چوتھا معنی ہو تو اصل ہمارے ہیتے بات سے ہی خارج ہے.
بجا فرمانا, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بہت ہی عمیق اور دلچسپ مطالب تھے. امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی آپ سے استفادہ کیا ہوگا. آپ سے یہیں بھی خدا حافظی کرتے ہیں. ناظرین کرام, بہت ہی اہم گفتگو ہو رہی تھی جناب ذاکر حسین طاہری صاحب سے, اور عقل و دین کے رابطے کے حوالے سے گفتگو رہی, اور عقل کی ماہیت کو مولانا نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ عقل اگر ہم لغت میں دیکھیں تو کنٹرول کے معنی میں ہے, اور ممنوعیت محدودیت کے معنی میں ہے, اور اگر ہم اسلامی اصطلاح میں دیکھیں کہ عقل کس معنی میں استعمال ہوئی تو چار مختصر یہاں پہ معنی بیان کیے گئے اس کے, کہ ایک وہ کہ جو الہامات اور جو فجورات انسان کی ذات میں ودیع کیے گئے ہیں, اور انسان کے اندر دو قوتیں رکھی گئی ہیں, ایک وہ قوت جس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو دور کرتا ہے, دفاع کرتا ہے, اور دوسری وہ قوت جن کے ذریعے سے وہ جذب کرتا ہے. اور عقل کا دوسرا معنی وہ ہے کہ جو ہمارے اندر ہمارے وجدان میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان معلومات کو بھی عقل کا نام دیا گیا ہے. تیسرا معنی عقل کا یہ ہے کہ جو معلومات ہم کسب کرتے ہیں, جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں, ان کو بھی عقل کا نام دیا گیا ہے. اور چوتھا معنی جو عقل کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلی مخلوق جو خداوند کریم نے خلق کی ہے اس کو بھی عقل کہا گیا ہے. لیکن پہلے دو معنی, یعنی جہاں پہ دو قوتوں کو ہم کنٹرول کرتے ہیں, اور جہاں پہ وجدانیات اور جو وجدان میں ہماری چیزیں, جو ہماری فطرت میں چیزیں ودیع کی گئی ہے, اس کو عقل کہا جاتا ہے, اور اسلام کی اصطلاح بھی اسی پہ رائج ہے. اس کے علاوہ قرآن میں جب دیکھتے ہیں تو اور بھی کچھ الفاظ قرآن نے ذکر کیے ہیں عقل کے حوالے سے, جیسے لفظ حجر ہے, جیسے لفظ نحا ہے, جیسے لفظ لب اور الباب ہے, یہ بھی عقل کے مترادف معنی میں سے ہیں. اور اس کے بعد اس پہ گفتگو ہوئی ہے کہ خداوند کریم نے قرآن میں عقل کی طرف ترغیب دلائی ہے کہ انسان غور و فکر کرے, اور ان افراد کو تحسین کی گئی ہے, ان کی تشویق کی گئی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اسی طرح ہم روایت میں بھی دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم کا فرمان ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے، گویا کہ وہ بے دین ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عقل انسان کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہ تشخیص دے معصیت کو، معصیت سے دوری کرے اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوارے۔ اور آخر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سب کی عقل تو مساوی ہے جو خداوند کریم نے ودیعہ کی ہے انسان کو فطریات میں، اور اس کے دو قوے غضبیہ اور شہویہ کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ جو عقلی امور کو وہ انسان کسب کرتا ہے اور سیکھتا ہے اور اپنے تجربے کو بڑھاتا ہے تو وہ اس کی کوشش پہ موقوف ہوتی ہے۔ جتنی اس کی کوشش رہے گی اتنی اس کی عقل بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنی کم کوشش کرے گا تو اس کی عقل بھی اسی مقدار میں اس کو عطا ہوگی اور وہ اس میں پروان چڑھا سکتا ہے اس اپنی عقل کو۔ تو یہاں پہ ایک اہم گفتگو رہی، امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔